بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے، سارا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، غور سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی ضرورت کی چیز بتلائی. وہ ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ فقط دین ہی کی ضرورت کی چیز نہیں بلکہ دنیا کی بھی ضرورت کی چیز ہے. یہ حکیم الامت ہے، صحیح انداز تھا. فرمایا مجھ کو اس حیثیت سے کہ میں یہاں احکام الہی پہنچانے کے لیے حاضر ہوں، دنیاوی ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی. مگر کیا کیا جائے، ہمارے بھائیوں کا مذاق ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ان کو دین کے ساتھ دنیا کی چاٹ نہ دی جائے وہ دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. چنانچہ خالص دین کی طلب کو اکثر نظر تحقیر اور انکار سے دیکھتے ہیں. اب سنتے جائیے، سب حال ہمارا آج کل بھی، دنیا 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 ہمارے دماغ سے سوار ہے، اور دین کے اوپر اگر کچھ عمل بھی کرتے ہیں تو جب تک دنیا کی لالچ نہ ہو نہیں کرتے. خیر حرج نہیں ہے، کیسے بھی ہو کوئی دین پہ عمل کر لے، دنیا کی لالچ نہیں کرتے. ایک مطلب میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو لکھا کہ حضرت گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو سنت جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے کے وقت وہ ہے کہ وہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ پڑھتا تو ہوں لیکن اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اس سے حادثات سے حفاظت ہو، اس نیت سے تو نہیں پڑھتا کہ یہ سنت ہے. تو حضرت نے لکھا کہ بھائی کسی طریقے سے بھی سنت پہ عمل تو ہو گیا، سنت پہ ہی تو عمل ہوا، یہ طریقے سے ہی صحیح. تو اس میں حرج تو نہیں ہے کہ دنیا کی لالچ میں کسی دین کی بات پہ عمل کیا جائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود ہی لالچ دی ہے. ابھی آگے آئے گا اسی بات میں کہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں لالچ دی ہے لوگوں کو دنیا کی، کہ دنیا کی لالچ اس لیے دی ہے کہ لوگ اسی بہانے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور بہت سی جگہوں پہ، مثال کے طور پر ایک درود شریف ہے جس کے بارے میں ہے کہ جو یہ پڑھے گا کثرت سے تو دنیا ابھی اس کو استغنا حاصل ہو جائے گا. اور وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات. اب اس میں ہے ایک راز کی بات، لیکن یہ درود شریف ایسا بابرکت ہے کہ پڑھنے والے کو حق تعالیٰ، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جو اس درود شریف کو پڑھے گا جس کے بعد صدقہ اور مال کرنے صدقہ کرنے کو مال نہ ہو یہ درود شریف پڑھے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا کہ میں تو بہت مسکین ہو گیا ہوں، مجھے غربت ہے، تنگی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وظیفے کو بھول گئے، اور وہ وظیفہ بتا دیا کہ صبح کے وقت جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہو اس وقت یہ 100 بار پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. دوبارہ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد آیا کہ دنیا اتنی کثرت سے میرے، تو چنانچہ یہ بتایا گیا اس لیے کہ اس بہانے ہی پڑھ لو. تو یہ ہوا ہے، یہ اس طرح سے کلام پاک اور حدیث شریف میں ایسے مضمون آئے. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب تک ان کو دین کے ساتھ دنیا کی چاٹ نہ دی جائے تو دین کی طرف توجہ نہیں کرتے، چنانچہ خالص دین کی طلب کو اکثر نظر تحقیر اور انکار سے دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی بیچارہ مولوی محض آخرت کی طرف بلاتا ہے، اب مولوی کا لفظ جو ہے وہ اتنا حقیر سمجھا جانے لگ گیا ہے
کہ عالم صاحب بھی اپنے لیے مولوی کا لفظ پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں مجھے مولانا کہو. مولوی سمجھتے کہ بچوں کو پڑھانے والا اس کو مولوی کہتے ہیں, حالانکہ مولوی کے معنی ہوتے ہیں مولا والا. اس لیے کہا گیا کہ جو شخص علم دین رکھتا ہے وہ تو مولا والا ہے, اور مولانا تو ایک بعض لحاظ سے مولانا کہنا مکروہ ہے اس درجے میں کہ مولا تو اللہ میں ہے. خیر ہمارے ہاں علماء کا لقب مولانا ہو گیا ہے, اس لیے ہمیں احترام نہیں کرنا چاہیے ان کو, مولانا ہی چلے. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو بھی مولوی کہتے تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کو مولوی کہا, اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے تمام ایسے علماء کو مولوی ہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے, مولانا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن خیر بدل گیا زمانہ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ مولوی محض آخرت کی طرف بلاتا ہے تو اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور اعتراض کرتے ہیں کہ بس مولویوں کو تو آخرت ہی آخرت یاد رہ گئی. مولوی یعنی علماء, علماء مراد ہے. دوسری قومیں دنیا میں کیا کیا ترقی کر رہی ہیں, اور مسلمان ہیں کہ روز بروز گرتے ہی چلے جا رہے ہیں, لیکن ان مولویوں کو اس سے کچھ بحث نہیں. انہوں نے تو بس ایک آخرت ہی یاد کر لی ہے. یہ تو خوش عقیدہ لوگوں کا حال ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, ورنہ بہت سی جماعتیں مسلمانوں میں اب ایسے لوگوں کی بھی پیدا ہو چلی ہیں جو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ہی شک ہے, اور پھر بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. معلوم نہیں کیا چیز ہے اسلام ان کا کہ کفر بھی اس کی ایک فرد ہے, یعنی کفر سے بھی اسلام نہیں جاتا. خیر ان کا تو ذکر ہی نہیں, شاید ہم ان کے تو خطاب ہی نہیں ان کو, کیونکہ عام لوگ انہیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے. لیکن ان کی بھی جو آخرت کے قائل ہیں, یہ حالت ہے کہ آخرت اور امور آخرت کو گو اعتقاد کے درجے میں خفیف نہیں سمجھتے, لیکن معاملے کے درجے میں ضرور خفیف اور ہلکا سمجھتے ہیں. یعنی جو وقت اور اہتمام دنیا کا ہے آخرت کا نہیں. سوچ لیجیے اپنا حال, اپنا ہر شخص زیادہ خود لے لے, کل اکثر کا دیکھیے. بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کی دنیا بن جائے, دنیا میں اتنے اچھے نمبر آ جائیں, دنیا میں ایسا ہو جائے, اور اس کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ دین کی کیسی مخالفت کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بجائے کسی اور کفار کی عادات کو اختیار کرے, تو اس بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. لیکن اس کے امتحان میں نمبر کم آئے تو بڑی تشویش اور پریشانی ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی وقت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر دین کی وقت ہوتی تو دین کی باتوں سے انحراف اگر بچہ کرتا تو بڑی فکر ہو جاتی ماں باپ کو, اور کسی طرح سے اس کو سنت کے طریقے سے لانے کی کوشش کرتے. لیکن اب الٹا ہوتا ہے, سنت کے خلاف وہ چیزیں سکھاتے ہیں بچے کو. یہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں جو کافرانہ لباس ہیں, وہ سوچیں کہ کیوں نہیں پہناتے. بچے کی تو کوئی پسند نہیں ہوتی, اس کو تو اس کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوتا. ابھی ایک سال کا بچہ ہے, چھ مہینے کا بچہ ہے, ڈیڑھ, اس کو کیا عقل ہے؟ آپ اس کو جو لباس پہنا رہے ہیں وہ تو وہی لباس پہنا رہے جو آپ کو پسند ہے. کیا آپ کی پسند یہ ہو گئی ہے کافرانہ؟ لیکن ہمیں چونکہ وقت نہیں ہے دین کی, ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, جو وقت اور اہتمام دنیا کا ہے آخرت کا نہیں. اس قدر تو کیا مانا, اس کا دسواں حصہ بھی نہیں. پھر غضب یہ ہے کہ اس عدم اہتمام کا کچھ غم بھی نہیں. کوئی غم بھی کرتے ہیں؟ کہاں غم کرتے ہیں. اچھا میں دینداروں کی بتا رہا ہوں, کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ صاحب دینداروں کا یہ حال ہے کہ آخرت کی وقت نہیں ہے. ہم تو دیندار لوگوں کے سے مخاطب, ہمارے احباب سب ماشاءاللہ دینداری کی طرف. دیندار نہ ہوتے تو یہاں کیوں آتے, یہاں سننے یہ باتیں کیوں آ جاتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں. کچھ نہ کچھ دینداری تو ہے دل میں. اگر اس حالت پر افسوس ہی ہوتا, اپنی کوتاہی کا احساس ہی ہوتا, اس کی تمنا ہوتی کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آخرت کی طلب ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, تو خیر پھر بھی غنیمت تھا, کبھی نہ کبھی اہتمام کی نوبت بھی آ جاتی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آخرت سے بھی بے فکری, اور اس کی فکر سے بھی بے فکری, اور اس پر پھر افسوس بھی نہیں, اور ہم کو اس افسوس کے نہ ہونے کی بھی فکر. چنانچہ آخرت کی تعلیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور اس کی ذرا وقت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ مولویوں نے تو آخرت ہی آخرت یاد کر لی ہے, اور یہ بھی پچھلا زمانہ تھا جناب. اب تو مولویوں نے بھی آخرت کو چھوڑ دیا ہے. ساری دنیا کی باتیں اور سیاست کی باتیں اور فلاں کی باتیں اور امریکہ کی باتیں اور اس کی باتیں اور اس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور دین اور دین کے مسائل کم ہیں. بعض اوقات تو جمعے کا خطبہ سن کر بعض جگہ پہ حیرانی ہوتی کہ یا اللہ یہ خطبہ ہوا کرتا ہے جس میں کہیں بھی دین کے احکام نہیں بتائے گئے, صرف ایک عجیب سی چیز بتا دی گئی جس کا کوئی تعلق ہمارے عمل سے نہیں. آج کل ایسے خطبے زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی. پتہ نہیں چلتا کہ یہ دین کے احکام اور دین کی وہ باتیں جن سے بے راہ روی ہے کیوں نہیں بتاتے, یہ نہیں پتہ چلتا. موسیقی عام بج رہی ہے, موسیقی کے خلاف کچھ نہیں کہتے. تصاویر کی حرمت ہے قرآن و حدیث میں, جن جن چار باتوں کی حرمت آئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. بس ایک دنیا میں ایک مسلمانوں میں ایک اتحاد پیدا ہو جائے اور فلاں ہو جائے اور فلاں ہو جائے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کوئی انفرادی طور سے ٹھیک نہیں ہوتا تو اجتماعی طور سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے احکام بتائیں, آخرت کی باتیں بتائیں. پہلے زمانے کے علماء یہ بتایا کرتے ہیں, کبھی تو یہ فرما رہے ہیں. چنانچہ آخرت کی تعلیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اس کی ذرا وقت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ مولویوں نے تو آخرت ہی آخرت یاد کر لی ہے. چنانچہ ان کے کہنے کا یہ اثر ہوا کہ آخر مولویوں نے بھی آخرت کو چھوڑ دیا. اب آج کل یہی حال ہے, مولویوں نے بھی آخرت کو چھوڑ دیا. ایسی باتیں بتاتے ہیں جو زیادہ تر دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہیں. ارے کوئی آخرت ہے کہ فلاں زمین ہمارے قبضے میں آ جائے, فلاں جگہ ہماری حکومت قائم ہو جائے, یہ کوئی آخرت ہے؟ تو آخرت سے کیا تعلق ہے؟ بہت سے نبی ایسے ہوئے جن کو کوئی مملکت میں حاصل نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن نبی تھے. چنانچہ آخرت کی تعلیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس کی ذرا وقت نہیں ہوتی. کہتے ہیں مولویوں نے تو آخرت ہی آخرت یاد کر لی ہے. بچوں کو آخرت کی تعلیم دینے کے وہ یہ معنی سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ دنیا سے تو بالکل ہی بیکار ہو جائے گا. یہ آخرت کے متعلق خیال جم گیا ہے کہ اس میں لگ کر آدمی دنیا سے بالکل بیکار ہو جاتا ہے, بخلاف دنیا کے کہ اس کی طلب میں دن رات منہمک ہیں اور اس مشغولی میں دین سے جو کچھ غفلت ہے وہ ظاہر ہے, لیکن وہاں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس میں پھنس کر آدمی دین سے بالکل بیکار ہو جاتا ہے. غرض دنیا کو ہم لوگوں نے ایسا قبلہ بنا رکھا ہے کہ مسلح کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آخرت کی ترغیب دی جائے تو اس میں دنیا کا بھی کچھ نفع بتلا دیا جائے, اور جب اعمال کے فضائل بیان کیے جائیں تو ان میں دنیاوی منافع بھی دکھلا دیے جائیں کہ شاید اسی لالچ میں آخرت کی طرف توجہ ہو جائے. وہ اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تو کئی واقعات فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے کہ دنیا کی لالچ دے کر بچوں کو لایا جاتا ہے دین کی طرف, اس کے کئی واقعات لکھے ہیں. خیر اب تو ہم بچوں کو لانے نہیں چاہتے دین کی طرف, ہم تو سمجھتے ہیں دین میں اگر بچوں کو دین کی طرف لے آئے تو بچہ بیکار ہو جائے گا. حق تعالیٰ نے جا بجا جہاں سمراٹ آخرت کا ذکر فرمایا ہے وہاں طاعات پر جو دنیاوی سمراٹ مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا. چنانچہ کلام پاک میں ہے, ہاں کہاں گئے ہمارے حافظ صاحب, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم, امتحان ہوتا رہتا تمہارا, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. آیت کا حصہ ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا پورا مان لیتے, احکام کا اتباع کرتے, تو ان کو اوپر سے بھی کھانے کو ملتا اور نیچے سے بھی کھانے کو ملتا. اوپر سے تو بارش ہوتی اور نیچے سے پیداوار. حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گے تو ہم تمہیں دیں گے. تم دنیا میں تلاش کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے سمجھتے ہو کہ ہمیں ملے گا, ارے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, ایک طرف سے ملے گا دوسرے سے نکل جائے گا. یہی ہوتا ہے, دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو تو کوئی برکت کسی چیز میں رہتی نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کھانے پینے کا لالچ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لو تو ہم تمہارا کھانا پینا تو ہم اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہم تمہیں دیں گے, تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. کھانا تو کافروں کو بھی ملتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی کسی قدر بلا مشقت, مگر پھر بھی کیوں ذکر ایسا فرمایا؟ اس واسطے کہ خیر کوئی کھانے پینے کا لالچی ہی ہو تو اس طرح سے آ جائے, اللہ کی محبت سے نہائے کھانے پینے کی لالچ میں آ جائے اور احکام کو ماننے لگ جائے, حق تعالیٰ کے احکام کو, تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کا کام بن جائے گا. اس وجہ سے حق تعالیٰ نے دنیا کی بھی لالچ دی ہے. اسی طرح معاصی کے اندر دنیا کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, ان العبد لیحرم الرزق بخطیئت یعملها. حدیث شریف ہے کہ دیکھیے بندے کا جو رزق ہے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے ان خطاؤں کی وجہ سے جن کو وہ کرتا ہے, ان گناہوں کی وجہ سے جن کو وہ کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا گناہوں کی وجہ سے رزق کی محرومی ہو جاتی ہے. تو حدیث شریف تو غلط نہیں ہو سکتی, حدیث شریف تو یقیناً صحیح ہے, قرآن کی آیت ہی غلط ہو سکتی ہے. تو جو شخص گناہ کرے گا اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا اس کا رزق کم ہوتا ہے. اس کی تفصیل جو ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس میں تمام دنیا کے نقصانات جو گناہوں سے ہوتے ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں جس کا ابھی تلاوت کی گئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، اور فرمایا کہ یہ جو ہے الا اس کا مطلب حسر ہے، یعنی کہ بس خدا ہی کی یاد کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے، یعنی فقط ایک ہی چیز ہے جس سے دل کو چین ملتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی چیز دلوں کو اطمینان پہنچا سکتی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام عالم میں چراغ لے کر ڈھونڈاؤ، کوئی دوسری چیز نہ ملے گی جس سے دل کو سکون اور دل کو اطمینان ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے چین کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، قرار و سکون اگر ملتا ہے تو خدا ہی کی یاد سے. اور حق تعالیٰ نے اس کے بیان فرمانے میں بہت اہتمام فرمایا، چنانچہ اللہ سے کلام کو شروع کیا، یعنی یوں فرمایا کہ دیکھو ہوشیار ہو کر سنو. اللہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھو ہوشیار ہو کر سنو اور سمجھ لو، یاد رکھو، خدا کی یاد ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے قلوب کو چین ملتا ہے، دنیا بھر میں کوئی اور چیز ایسی نہیں جو قلب کو راحت پہنچا سکے. اور دیکھیے اس کا جب ایک چیز صحیح ہے تو اس کا عکس بھی عکس پیدا کرے. جب تم حق تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کی سڑی ہوئی دنیا کی یاد میں لگو گے، اس کی فکر میں لگو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل بے چین و بے قرار ہوگا. کوئی شخص بھی چاہے تجربہ کر کے دیکھے جب بھی چاہو، لیکن اس سے مراد زبانی ذکر نہیں اللہ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد اللہ تعالیٰ کو سوچنا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہاں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، جہاں کان دیے ہیں سننے کے لیے، اسی طرح سے سارے اعضا دیے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر اجر و ثواب ہے، اور ان کے اوپر پکڑ ہے اگر گناہ کریں. اسی طرح سے حق تعالیٰ نے ایک اور بڑی قوت، اور سب سے بڑی قوت جو دی ہے وہ سوچنے کی قوت. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کو سوچتا ہے تو یہی اللہ کی یاد کہلاتی ہے. اللہ کی یاد اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہونا تو اختیاری عمل ہے نا، حکم ہے تو حکم اختیاری ہوگا، حکم تو اختیاری ہو سکتا ہے، حکم غیر اختیاری تو نہیں ہو سکتا. تو جب اختیاری ہے تو ایک ایسا عمل ہوگا جس کو بندہ کر سکے. دل کے اوپر تو اختیار نہیں ہے، اختیار دل سے، دل پہ تو اختیار نہیں. دل نہیں چاہ رہا ہے اللہ کی یاد کو، لیکن انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو سوچ رہا ہے، اس کو اللہ کی یاد کہتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ اس کا یہ پھل ملتا ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور جہاں تم نے دنیا کی باتیں سوچنی شروع کی، تم دیکھ لو تمہارا دل بے چین ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ذکر اللہ ضروری چیز ہے، تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس کا حکم ہے. دونوں باتیں فرمایا کہ یہ صرف آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ بتا دیا جائے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلکہ قرینہ کلام کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم، اور چنانچہ دوسری جگہوں پہ تو صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. نہیں ہے کتنی آیات اس کی. فرمایا کہ جو شخص ذرا توجہ کرے گا تو اس کی ضرورت کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جو چیز دنیا اور آخرت دونوں کے کام کی ہو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ضرورت کی چیز ہے. خیر آخرت کو ابھی رہنے دیجیے، دنیا ہی کے نفع کو دیکھیے، اس سے شاید آخرت کی رغبت ہو جائے. حالانکہ آخرت اور دنیا میں مسلمان کو ایسا علاقہ رکھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی چیز میں دنیا کا نفع بتلایا جاتا تو جب تک آخرت کا نفع نہ معلوم ہو جاتا مسلمان کو اس کی طرف رخ بھی نہیں کرنا. بتا دے کوئی صاحب اس کام میں تو دنیا کا نفع ہے، تو مسلمان کو تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ دنیا کا نفع مجھے بتاتے ہیں، یہ بتائیے کہ آخرت کا اس میں کیا نفع ہے، پھر میں کروں. یہ ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، میں اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب کتنا ہو جاؤں گا، یہ ہو جذبہ دل میں. خیر یہ جذبہ تو اب ختم ہو گیا، الٹا ہے. بلکہ اگر دنیاوی چیزوں کے طالب کو حق کی رغبت دلائی جاتی تو وہ یہ سوال کرتا کہ اس میں کچھ دین کا بھی فائدہ ہے. اگر دین کا کچھ فائدہ نہ بتلایا جاتا تو وہ یہ کہتا کہ جب دینی کا نفع نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اس طرح اس کو توجہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر کسی کام میں یہ کہا جاتا کہ اس میں دین کا فائدہ تو ہے لیکن دنیا کا نفع کچھ بھی نہیں، تو طالب حق کی یہ شان تھی کہ فوراً اس کی زبان سے نکلتا کہ خیر بھائی، ہمیں تو دین کا فائدہ چاہیے، ہمیں دنیا کا نفع درکار نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان ہے. اور نہ ہو دنیا کا فائدہ تو نہ صحیح، وہ بے تعمل اس کام کو کر لیتا. اب معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ آج اگر ہم آخرت کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اعمال آخرت کی ہم اگر ترغیب دیتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں صاحب کچھ دنیا کا بھی نفع ہوگا اس میں؟ کہ صاحب کچھ دنیا کا بھی فائدہ ہے جو ہم کریں, آپ جو کہہ رہے ہیں. کیا کروں, مذاق ہی بگڑ گیا ہے. فرمایا ہمارے ایک عزیز تھے سب انسپکٹر, نہ نماز نہ روزہ. سب انسپکٹر تھے اس زمانے کو, کہاں نماز کہاں روزہ. ان کی بیوی بیچاری مگر بڑی نیک بخت اور نمازی تھی. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب تو بالکل بے دین اور بیوی دیندار, وہ جو جھونک دیتے ہیں وہ نہ تھے. ہمارے حضرت ڈاکٹر دلکا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ بس اٹھا کے ایک لڑکے اور لڑکی کو نتی کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ان دونوں میں مزاج کا بھی کچھ ہے, کوئی بات ہے, ایک دیندار ایک بے دین. تو وہ سب انسپکٹر بے دین تھے, نہ نماز نہ روزہ. ان کی بیوی بیچاری بڑی نیک بخت اور نمازی تھیں. اس نے جو اپنے میاں سے نماز پڑھنے کے لیے کہا, ان کو بھی ایک دوست پڑھے, آپ بھی نماز پڑھ لیا کیجیے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تو اتنے دن سے نماز پڑھتی ہے, تجھے کیا وصول ہو گیا جو مجھے کو وصول ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وصول ہونا اسے سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک صاحب کو وصول ہوتا تھا. کوئی عہدیدار تھے, بڑے وظیف تھی اور ایک بزرگ سے بیعت تھے. ان کے ہاں رشوت کی آمدنی کا خوب بازار گرم رہتا تھا. وہ عہدیدار بھی تھے جس کا نام بالائی آمدنی کہتے ہیں. یہ اس کا دست غیب, اس کے آداب القاف ہیں. اس آمدنی دست غیب سے آتا ہے, فضل ربی یہ سب کہتے ہیں. دست غیب تو کیا ہوتا, دست عیب کہیے. صبح کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر ادھر انہوں نے وظیفہ شروع کیا اور ادھر روپیوں کا مہ برسنا شروع ہو گیا. موٹے موٹے دانوں کی تسبیح کھٹ کھٹ کر رہے ہیں اور ایک خادم لوگوں کو لالا کر پیش کر رہا ہے. اشاروں سے سب معاملات طے ہو جاتے تھے, کیونکہ اگر بول پڑے تو وظیفہ خراب ہو جائے گا. رشوت سے تو وظیفہ نہ بگڑتا اور بولنے سے بگڑ جاتا ہے. انگلیوں کے اشارے سے بتلا دیتے کہ 200 یا 300 یا کس قدر, مگر بولتے نہیں تھے, کیونکہ اگر بول اٹھے تو وظیفہ جو ہے وہ تو بگڑ جائے گا. بعضوں کا تقویٰ قلعہ بھی ہوتا ہے, یعنی کتے کا سا تقویٰ, کہ منہ کو نجاست سے بچاتا نہیں مگر پیشاب جب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر, کہیں ٹانگ پر چھینٹے نہ پڑ جائیں. بےچارا بہت ہی محتاط اور متقی ہے, ٹانگ کی تو اتنی حفاظت کہ پیشاب کے چھینٹے بھی نہ پڑنے پائیں اور منہ سے گو کھاتا ہے. تو بعضوں کے تقویٰ کی یہی حالت ہوتی ہے. چنانچہ ان صاحب کا بھی ایسا ہی تقویٰ تھا کہ رشوت سے تو وظیفہ نہ بگڑتا تھا لیکن بولنے سے بگڑتا تھا. اس لیے اشاروں سے معاملات طے کیے جاتے تھے. اہل مقدمہ آیا, سلام کیا, کہا حاضر لایا ہوں. زبان سے بول نہیں سکتے, مسلح اٹھا دیا کہ نیچے رکھ دو. 50-60 جیسی قسمت ہوئی. یہ تھی نماز بار آور. وہ سب انسپکٹر بھی ایسی نماز چاہتے تھے. بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری بھی ایسی نماز ہے یا خالی خلی چکر ہی مارتی ہو؟ ایسی نماز سے سوائے اس کے کہ گھر بار کے کاروبار کا حرج ہو اور کیا ہوگا. یہی ہمارے بھائیوں کا حال ہے کہ جب دین کی رغبت دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ دنیا بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. خالصتاً کسی کو دین بتایا جائے تو کبھی بھی جو حلق سے اتر جائے, ہاں کچھ دنیا مل جائے ساتھ. یہ حال ہے. اب سوچ لیجئے آج کل تو بہت برا حال ہے, اس سے بھی برا حال ہے. خیر اس سے کچھ پتہ چلے گا. فرمایا میں دنیا کی تحصیل کو منع نہیں کرتا کیونکہ قصبِ معاش فرض ہے, یاد رکھیے. اور حق تعالیٰ نے حکم ہے کہ معاش کو کسب کرنا, اس کے لیے ذریعہ معاش کو اختیار کرنا یہ تو ضروری ہے. اس کے لیے اس کو تو منع نہیں کر سکتا کوئی. لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ مقصود اصلی کیا چیز ہے. ہر چیز کو اپنے مرتبے پر رکھو. ہمارا اصلی گھر کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ آخرت ہے. اگر آخرت پر عقیدہ نہ ہو کسی کا, تب بھی موت کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے بعض فرقوں نے خدا کا بھی انکار کیا لیکن موت کا سب کو قائل ہونا پڑا, اور وہ بھی اختیار میں نہیں کہ کب موت آ جائے اور توان و کرہن دنیا کو چھوڑنا پڑے. موت ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کا سب کو قائل ہونا پڑا, اور بالخصوص مسلمان کہ وہ تو موت کے بعد آخرت کی زندگی کی بھی قائل ہے جو یقینی پیش آنے والی ہے, اور زندگی طویل بھی اتنی کہ جس کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. بس وہی کی زندگی اصلی زندگی ہے اور وہی ہمارا اصلی گھر ہے. اس کا سامان ہمارے اعمال, ہمارا دین, ہماری طاعت ہے. ان کو ہم عارضی گھر یعنی دنیا جو وہاں کے مقابلے میں سرائے سے بھی کم ہے اس کی نظر کر رہے ہیں. یعنی یہاں کی عمر کتنی ہوگی, 50-60 برس, 100 برس, اور وہاں کی تو عبد اللہ آباد وہ حیثیت کیا. اسی لیے حق تعالیٰ نے بعض اوقات دنیا کا فائدہ بھی بتلایا ہے. اسی لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی عادت میں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ آخرت کے فائدے کی چیز ہے وہاں یہ دنیا کے فائدے کی بھی چیز ہے. چنانچہ اعمال آخرت میں بھی یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا کا بھی نفع ہے یا نہیں. جیسے میں نے ابھی سب انسپکٹر کی حکایت بیان کی تھی, کتنی کایا پلٹ ہو گئی. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر اس کو کسی چیز میں دنیا کے نفع کی ترغیب دی جاتی کہ بھائی اس میں دنیا کا یہ نفع ہے, تو فوراً سوال کرتا کہ طاقت حاصل کر کے مجھے کرنا کیا ہے یہ بتلاؤ. یعنی اگر کوئی کہے کہ فلاں دوا کھا لو, فلاں غذا کھا لو, اس سے تم کو طاقت آ جائے گی, تو وہ فوراً اس کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ طاقت حاصل کر کے مجھے کرنا کیا ہے. یہ بتلاؤ کہ کچھ دین کا بھی بھلا ہوگا. جب اس کو یہ بتلایا جاتا کہ طاقت حاصل ہوگی تو پھر عبادت کی قوت حاصل ہوگی, پہلے سے زیادہ عبادت ہو سکے گی, تب راضی ہوتا. اگر یہ بات ہے تو لاؤ کھا لوں گا. آج یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز روزہ کرنے میں کچھ پیسے بھی ملیں گے یا نہیں. چنانچہ دنیا حاصل ہونے کے وظیفے اگر بتلائے جاتے ہیں تو نہایت شوق سے ان کو کیا جاتا ہے, کیونکہ ان میں یہ امید ہے کہ پیسے بھی ملنے لگ جائیں گے. جو کہہ دیجئے کہ بھائی تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو, فلاں درود شریف پڑھ لیا کرو, وہ کبھی نہیں چھوڑتے, خود پڑھنا شروع کر دیتے. دنیا کی طلب ہے. فرمایا کہ مجھ سے تو کوئی بے نمازی دنیا کا وظیفہ پوچھتا ہے تو میں اس کو ایسا وظیفہ تجویز کر دیتا ہوں جس میں پانچوں نمازوں کے پڑھنے کی قید ہو, تاکہ اس بہانے سے نماز کی پابندی نصیب ہو جائے. اسی طرح یہاں بھی ایسی چیز حق تعالیٰ نے بتلائی ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کا نفع ہے, اور وہ چیز ذکر اللہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی یاد کہ جس میں دنیا کا بھی نفع ہے اور دین کا بھی نفع ہے. اور یہ جو دنیا کا نفع ہے یہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے, اسی طرح اہمیت اس کی اتنی نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس سے آخرت کا نفع ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں. دین کی حیثیت سے اس کا ضروری ہونا تو ظاہر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے یا نہیں. دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ ضرورت کیا کسی اور چیز سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اس کا ضروری ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا طالب ہے, اور غور کر کے دیکھا جائے تو سب لوگ اپنی اپنی طلب میں صورتاً مختلف ہیں. کوئی شخص اولاد کا طالب ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح میں صاحب اولاد ہو جاؤں. دوسرا کسی بڑے عہدے کا طالب ہے, وہ اس دھن میں ہے کہ کسی صورت سے میں ڈپٹی کلکٹر ہو جاؤں یا جج ہو جاؤں. اور تیسرا ترقی کا طالب ہے, وہ اس فکر میں ہے کہ کوئی ایسی تدبیر ہو کہ دو چار گاؤں ہاتھ آ جائیں اور رئیس اعظم ہو جاؤں. اور ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مکان بڑا عالی شان ہو. ایک شخص وہ چاہتا ہے کہ رات دن اسی کوشش میں ہے کہ میری حکام میں وقت و عزت ہو جائے, میں مجسٹریٹ ہو جاؤں, درباروں میں کرسی ملنے لگے. غلط دنیا ہی کے مقاصد کو دیکھ لیجئے کہ ان میں کس قدر اختلاف ہے. کوئی کسی چیز کا طالب ہے, کوئی کسی چیز کا, اور ہر شخص دوسرے کے مقصد کو بے وقتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بھی کوئی طلب کرنے کی چیز ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک جدا چیز کا طالب ہے, لیکن یہ بات نہیں, بلکہ ان مقاصد کے مختلف نام. یعنی بظاہر تو یوں نظر آئے گا کہ صاحب ایک شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو انجینئرنگ کی ڈگری مل جائے, ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, ایک شخص کو موسیقی کا شوق, ایک شخص فلاں چیز کا شوق ہے, ایک شخص کو عہدے کا شوق ہے. لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں. اور وہ چاہ کیا رہے ہیں, وہ چیز کیا ہے جس کو سب چاہتے ہیں؟ وہ ہے دل کا چین. ہر شخص بس دل کے چین کا طالب ہے. جو شخص بےقرار ہے اولاد کے لیے, وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اگر اولاد ہو جائے گی تو میرے دل کو چین ہو جائے گا. اور جو ترقی کا طالب ہوگا وہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس 10 گاؤں ہو جائیں گے تو میرے دل کو چین ہو جائے گا. اگر جو شخص جس چیز کا طالب ہے اسی لیے اس کے مل جانے پر اس کے قلب کو سکون اور راحت ہو جائے گی, یہی یقین رکھتا ہے نا. تو آپ بچوں کو کہتے ہیں بچے ہمارے فلاں ہو جائیں, ایسے ہو جائیں, اس لیے کہ اس کا ایسا ہو جانے سے آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے میرے دل کو چین مل جائے, ملازمت باقی رہے, ملازمت رہے, کیا مقصد ہے؟ فرما رہے ہیں کہ لوگ تو مختلف قسم کی خواہشات میں مبتلا ہیں, لیکن سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ دل کو چین مل جائے, پیسے بہت ہو جائیں. کیوں؟ کسی کو پیسے سے دل کو چین مل جاتا ہے. تو لوگ گرچہ کے مختلف قسم کے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ دل کو راحت حاصل ہو جائے. اہل دین بھی اسی کے تعلیم ہے. چنانچہ آخرت کی راحت کا مقصود ہونا ظاہر ہے. خلاصہ اس تمام تقریر کا یہ ہوا کہ ہر شخص کو بذات راحت اور چینی مقصود ہے. وہ بظاہر ہر شخص ایک مختلف چیز کا طالب نظر آتا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص کی خواہش تو ایک ہی ہے کہ چین ہو جائے, دل کو سکون ہو جائے. اور اس کی حضرت نے بہت مثالیں دی ہیں کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے, آخر کار اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تو وہ کہے گا کہ صاحب اس سے میرے دل کو چین ملے گا. کسی سے بھی پوچھ لیجیے, آخر کار وہ یہی. ایک حکایت لکھی ہے کہ سیدنا غوث پاک کی خدمت میں بادشاہ سنجر نے ایک خط لکھا کہ ایک حصہ میرے ملک کا ہے نیم روز, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی خانقاہ کا خرچ بہت زیادہ ہے, مہمانوں کی بہت کثرت رہتی ہے, والدین اور صادرین کثرت سے آتے رہتے ہیں. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب, اس کے جواب میں نہایت بے پرواہی سے لکھتے ہیں, فارسی میں جواب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آدھی رات کو اٹھ کر جو نفلیں پڑھتا ہوں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں, اس کے لطف کے سامنے سب گرد ہے. حکومت اور سلطنت میں میں ملک نیم روز کو ایک جو کے برابر نہیں سمجھتا. ملک نیم روز ان کا اس کا نام تھا جو وہ دینا چاہ رہے تھے بادشاہ. تو حضرت وہ کیا بات ہے کہ ان کو اسی میں چین ملتا تھا. دیکھیے ملک میں چین نہیں ملتا تھا, اس میں چین نہیں ملتا تھا کہ رات کو اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. تو ظاہر میں سب کے الگ الگ مطلوب ہیں, لیکن حقیقت میں سب ایک ہی چیز کے طالب ہیں, یعنی قلب کو چین مل جائے. یہ دوسری بات ہے کہ واقعی چین کس میں ہے, جو آگے ثابت ہو جائے گا. جب یہ بات ہے تو دنیا کے طالب بھی واقعی چین کے طالب ہیں. تو چین دنیاوی ضرورت کی چیز ہے, کوئی ایسا نہیں جس کو راحت اور چین مطلوب نہ ہو. رہی آخرت, سو آخرت کے چین کا مطلوب ہونا تو بالکل ظاہر ہے, کسی کو اس میں کلام ہی نہیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ سب جو لگے ہوئے ہو اس کاموں میں کہ کسی طرح سے میرے دل کو چین ہو جائے, اس کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی پریشان ہے, اس کی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں تم کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو بتاتے ہیں کہ کس چیز سے دل کو چین ملے گا. دل کو چین ان چیزوں سے ملے گا, دل کو تو چین صرف اللہ کی یاد سے ملے گا. اللہ کی یاد کو دل میں بسا لو, تمہارے دل کو چین مل جائے. تو حق سبحانہ تعالیٰ دعویٰ فرماتے ہیں کہ خدا ہی کی یاد میں چین منحصر ہے. بس اس سے ثابت ہو گیا کہ ذکر اللہ کا ضروری ہے. اس میں کیا شبہ رہا کہ چین جو ہے دل کا صرف اللہ کے ذکر میں ہے, اور یہ بات مشاہدے سے بھی معلوم ہو جاتی ہے. دنیا دار ہرگز راحت میں نہیں. آپ ٹٹول لیجئے طالبان راحت اور اسباب راحت جمع کرنے والوں کو, یعنی ایک وہ شخص ہے جس کی عمر گزر گئی سامان راحت جمع کرنے میں اور سامان جمع بھی ہو گیا. اول تو سب سامان جمع ہوتا نہیں. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ام للانسان ما تمنا. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرے اسے مل نہیں جاتی. تو یہ جو سامان راحت جمع کرنے والے ہیں ان کو اپنی ساری چیزیں جو وہ چاہتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہ ملیں گی, تو ان کے دل کو چین کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے دل کو چین کبھی بھی نہیں ہوگا. تم جاؤ گے بھائی میرے پاس وہ ہو جائے 10,000 جمع ہو جائیں, 10,000 کے بعد 15,000 جمع ہو جائیں, 15,000 بھی جمع ہو گئے اور 20,000 جمع ہو جائے, جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں وہ ملینز کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ دنیا کی طلب میں ہر وقت رہیں, اس سے دل کا چین نصیب نہیں ہو سکتا. فرما رہے ہیں کہ دل کا چین تو صرف بس ایک صورت میں نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو, ورنہ کوئی شخص دنیا کا فکر و غم سے خالی نہیں. ایک شخص ہے کہ اس کا عہدہ بھی بڑا ہے, گاؤں بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, حکومت بھی ہے, غیر سارا سامان راحت اور عیش کا جمع ہے. اول تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں, لیکن خیر آخر کوئی ایسا بھی ہو تو اس کو پیش نظر رکھ کر اس کی حالت کو دیکھیے اور تفتیش کیجیے کہ آیا اسے چین بھی میسر ہے یا نہیں. میں سچ عرض کرتا ہوں چین پھر بھی اسے نصیب نہیں. کوئی نہ کوئی پریشانی تم وہاں بھی ضرور پاؤ گے. اپنی عمر میں کوئی دنیا دار آرام میں نہیں. ایک شخص ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی, مدتوں تو اس غم میں رہا کہ اولاد نہیں ہوتی, خیر اولاد بھی ہو گئی تو پھر اولاد کی اولاد نہیں ہوتی. ابھی اس غم میں نے خود دیکھا ہے, اس کو اولاد نہیں ہوتی, اس کو اولاد ہو گئی تو اب اولاد بڑی ہو گئی تو اب اولاد کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اب یہی غم تو ہمیشہ رہے گا. ایک وہ ہے مشہور کہ کسی مجرد شخص نے, کوئی آدمی جو جس کے آل ویال اہل ویال نہیں تھے, اس نے کسی عیالدار سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے؟ اس نے بگڑ کر کہا میاں خیریت ہوتی تمہارے ہاں, ہمارے ہاں کیوں ہونے لگی؟ تمہارے ہاں خیریت اس لیے ہوگی کہ تمہارے پاس نہ گھر نہ بات, اکیلی جان, تم کو کیا فکر. بس خیر ہمارے ہاں کیوں خیریت ہونے لگی؟ جی خیریت ہوتی تم جیسے منحوس ہو کے ہاں. ہمارے ہاں تو اللہ کے دیے ہوئے بیوی بچے ہیں, پوتے پڑوتے ہیں, نوکر چاکر ہیں, کسی کا سر دکھ رہا ہے, کسی کو دست آ رہے ہیں, کسی کی آنکھ دکھ رہی ہے, ہمارے ہاں کیسی خیریت؟ تم اکیلے اپنی جان لیے ہو اس لیے تمہارے ہاں ہمیشہ خیریت ہی خیریت رہتی ہے. خدا نہ کرے کہ وہ دن ہمارے ہاں بھی ہو ایسی خیریت. تو باقی بالکل سچ ہے, جتنا سامان بڑھتا ہے غم بھی بڑھتا جاتا ہے. دنیا ایسی چیز, جب یہ آتی ہے تو سینکڑوں پریشانیوں کو اپنے ساتھ لاتی ہے, اور جب یہ جاتی ہے تو حضرت و افسوس کو چھوڑ جاتی ہے, نہ اس کا آنا پریشانی سے خالی نہ اس کا جانا پریشانی سے خالی. سو واقعی اللہ تعالیٰ تکلیف سے تو بچا دے, دنیا ہو مگر بقدر ضرورت, لیکن اس کا زیادہ ہونا پوری مصیبت ہے. کیونکہ جب دنیا آئے گی تو اس کی حفاظت کی فکر کہاں رکھو, امریکہ میں پیسہ رکھ دیا تھا وہ بھی ڈوب گیا اب روتے پھرتے ہیں کہ بینک ہی ختم ہو گیا کیوں رکھا وہاں, جس نے شیئر لیے ہوئے تھے بڑی کمپنی کے وہ کمپنی ڈوب گئی. یہ پیسوں کی پہلے تو فکر, پیسہ آئے تو پہلے فکر کہ اس کو لگاؤ کہاں, اور اس کے بعد وہ لگ جائے تو کور ڈوب نہ جائے. اور ایک ساتھ نے مجھے کہا کہ آپ یہ پیسہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے تھے, میں نے کہا کہ انویسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا, کچھ اور آمدنی ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا پھر اس آمدنی کو کیا کروں گا, یہ سلسلہ چلے گا کہ اس آمدنی کو پھر انویسٹ کرو, پھر یہ ساری عمر اسی میں گزر جائے گی. مشہور ہے ایک چور کسی کا گھوڑا چرا کر لایا, راستے میں ایک اور چور ملا جو اس سے بھی زیادہ شاطر تھا. اس نے پوچھا میاں گھوڑا بیچتے ہو؟ انہیں اس چور کو بھلا ایسا موقع کہاں ملتا کہ ادھر تو گھوڑا چوری کر کے لا ادھر خریدار موجود, پکڑے جانے کا بھی کھٹکا نہ رہے. کہاں ہاں بیچتے. دوسرے چور نے کہا کہ بھائی پہلے سوار ہو کر دیکھ لیں کوئی عیب تو نہیں, لو تم میری جوتیاں تھامو میں آٹھ دس قدم اسے چلا کر دیکھ لوں. جوتیاں تو اس کے ہاتھ میں دیں اور رکاب میں پاؤں رکھ کر اور چل کر جو ایڑ ماری تو یہ جا اور وہ جا. چور صاحب جوتیاں ہاتھ میں لیے دیکھتے رہ گئے. کسی نے پوچھا میاں جو تم گھوڑا لیے جاتے تھے وہ کیا ہوا, کیا بیچ دیا؟ کہاں ہاں بیچ دیا. پوچھا کتنے میں گیا؟ کہا جتنے میں لائے تھے اتنے میں گیا. اور یہ جوتیاں مفت میں ہاتھ آئی, یہ نفع میں رہی. خیر بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. اسی طرح سے وہ ایک ہزار کے آئے ایک مصیبت اپنے ساتھ لائے, اور گئے تو ایسی برکت کر کے گئے, ایک تو روپیہ جانے کا غم, اوپر سے یہ پریشانی مفت کی کہ پولیس میں رپورٹ لکھاؤ مستغیث بنو اور جرم ہو نہ ہو ایک جھگڑے لکھواؤ اور عدالت میں جاؤ. جیسے اس چور کو جوتیاں نفع میں رہی تھیں, بڑے جوتے تو یہ ہیں کہ ہزاروں طرح کے غم, روپیے کے آنے کی اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جتنا کہ جانے کا غم ہو گیا. رات بھر تو حفاظت کی فکر میں چین نہ آیا, اور صبح دیکھتے ہیں تو صندوق چل ادارت. میں اپنی ہی کہتا ہوں, میرے پاس کوئی چیز ہدیے میں آتی ہے تو آتے ہی بس غم سوار ہو جاتا ہے کہ اس کو کس کام میں لاؤں. جب تک اس کی ضرورت ذہن میں نہیں آ جاتی ہمیشہ اس کی فکر رہتی ہے کہ میں کہاں اس کو استعمال کروں. ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں حق تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو کہ نالائق ہم تو تجھے دیتے ہیں اور تو گھبراتا ہے. یہ تھا حکیم الامت کا حال کہ چیزیں آنے سے گھبرا جاتے تھے, اور بعدوں میں گھروں میں سامان کثرت سے بھرا ہوا اور ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. کفار کے ہاں یہ دیکھا, امریکہ میں دیکھا. میں اتفاق سے ایک چیز کوئی کسی کا اشتہار نکلا تو میں کوئی چیز خریدنے گیا فرنیچر میں سے, تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چلنے کی جگہ نہیں تھی, اتنا سامان بھرا ہوا تھا. یہ کفار کی فطرت ہے, سامان کو بھرتے چلے جاتے ہیں. گھر میں چلنے کی جگہ ہو, ابھی اب ہمارا بھی مذاق ہو گیا ہے, صوفہ بھی رکھ دو ٹیبل بھی رکھ دو. ایک تو صوفوں کے سامنے ایک ٹیبل ایسا رکھا رہتا ہے کہ وہ ساری جگہ وہ کھا جاتا ہے, نہ کسی کام کا, نہ اس پہ چائے پی سکتے ہیں آپ, نہ اس پہ چائے رکھ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ پڑھنے کے کام کی, نہ کسی, ہاں چلتے پھرتے کو ٹھوکر لگ جائے گی, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, اس کے پائے میں آپ کی انگلی آ جائے گی, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. جب چائے پینے کا وقت آیا تو آپ حیران ہیں کہ اتنی دور یہ ٹیبل ہے, اس کو نزدیک کیسے لائیں, سامان سے بھرا ہوا ہے, اور اسی کو اٹھا کے رکھ دو بس سکون ہو جائے گا. سامان سے بھر. فرمایا ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ یہ افکار جو ہیں تمہارے دلوں میں دنیا کے, یہ سانپ اور بچھو کام دیں گے. وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ ہوگا موت کا وقت. چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرتے وقت آنکھ کھل جائے اور اس وقت ادراک درست ہو جائے گا. اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ غم جائیداد کا, ساز و سامان کا, گھر کا, لیکن فضولیات کا, ضروریات کا نہیں, کیسا ستاتا ہے. اس وقت احساس ہوگا کہ قلب پر ان کی جدائی سے کس قدر بار اور گرانی ہوتی ہے. کوئی غم سانپ کی خاصیت رکھے گا, کوئی بچھو کی خاصیت کہ ہائے میں چلا. یہ جو دل لگائے ہوئے ہیں ہم دنیا کے ساز و سامان سے, یہ ہماری موت کے وقت سانپ اور بچھو بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے, مومن کی لاش جب قبر میں رکھی جاتی ہے اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے, تو اس وقت ریا سانپ بن جاتا ہے. جو کام دکھاوے سے کرتا تھا وہ سانپ بن کے آ جاتا قبر, اور بخل بکشو بن جاتا ہے. مال کو لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ مال میں چین ہے. مال میں کہاں سے چین ہو سکتا ہے؟ چین تو اللہ کی یاد میں ہے. والتفت الساق بالساق, ہاں بھائی, الى ربک یوم الذین المساق, ایک وہ وقت آئے گا جب اساق پنڈلی کو کہتے ہیں مرتے وقت تکلیف کی شدت سے روح نکلتے وقت یہ پنڈلی پنڈلی میں لپٹ جائے گی. خدا بچائے جس نے تعلقات ضروریات سے زیادہ بڑھا رکھے ہیں اور ان میں رات دن انہماک ہے, اس کو سخت کشاکشی پیش آنے والی ہے. حدیث شریف ہے, قرآن کی آیت ہے, مرنے کے وقت سانپ بچھوؤں کا قبر میں تو عذاب ہوگا ہی, اس کا نمونہ مرنے کے وقت دنیا میں ہی دیکھ لے گا. جن صاحبزادے کے واسطے جائیداد چھوڑ جانے کی فکر میں اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہی, وہ خوش ہیں کہ ابا مر رہے ہیں, اب مال مل جائے گا, خوب مزے کریں گے. بابا جان کی مصیبت ہے کہ چاروں طرف کے خیالات سانپ بچھو بن کر لپٹ رہے ہیں. لیکن اے صاحب, آپ ہی نے تو یہ سانپ بچھو لپیٹے ہیں, خود بخود تو جمع نہیں ہو گئے. میں پھر کہہ دیتا ہوں اور بار بار کہہ دیتا ہوں, یہ سب تقریر فضولیات کے متعلق ہے, ضروریات اس سے بالکل مستثنی ہیں. لیکن ضروریات وہ جو واقعی ضرورت ہو, اپنے دل کی گڑھی ہوئی ضرورت نہ ہو. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, ان کا ان کے بغیر کچھ بھی حرج نہیں. اور بعض چیزوں کے تو نام بھی ہمیں نہیں معلوم, مثلا جواہرات ہمارے پاس نہیں تو بدون ان کے ہمارا کون سا کام اٹکا ہوا ہے؟ ان کے حصول کے درپے ہونا فضول حرکت ہے یا نہیں؟ البتہ جو چیز فضول نہیں اس سے ہم تعرض نہیں کرتے, بے شک استعمال کرو. اور اب تقریبات میں جو محض نام و نمود اور شان کے لیے فضولیات میں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, ان کی بھلا کون سی ضرورت ہے؟ یہ سب اپنی ہی گڑھی ہوئی ضرورت ہے. اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز بٹورنا شروع کر دیا. یہ سب چیزیں موت کے وقت عذاب دیں گی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں, فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. صحیح ہے, یعنی آپ کو خوشنما نہ معلوم ہوں ان کے اموال و اولاد, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اور اموال سے انہیں دنیا میں ہی عذاب دے. دیکھیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ تم مال اور اولاد اور مختلف چیزوں کی تمناؤں میں رہتے ہو, اس سے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دنیا میں ہی عذاب دیں گے. دنیا میں ہی اس اولاد کو اور اموال کو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بتا دے. یہی عذاب ہوتا ہے, بعض کو دکھا نہیں اولاد پہ اتنا پیسہ پھینکا. ایک ہمارے ترکی دوست تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو اس زمانے میں 20 سال پہلے کی بات ہے امریکی اسکول میں داخل کرایا اور ساری تنخواہ اس پہ پھینک دی. میرے سامنے قصہ ہے, ایک ہی بیٹا تھا, ساری تنخواہ سوائے کھانے پینے کے, یہاں کام کرتے تھے عمر قرآن, اسی چلی جاتی امریکن اسکول میں پڑھایا. اور بڑا ہو کے بیٹا, میرے سامنے یہ قصہ ہوا کہ وہ باپ کو پوچھتا بھی نہیں اور آوارہ گردی میں لگ گیا, تو یہ امریکہ چلا گیا. اور اس کے بعد باپ کو پوچھتا بھی نہیں تھا, یہ بجائے اس کے کہ وہ راحت کا ذریعہ بنتا, یہی بیٹا انتہائی عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہے کیوں, بس نام پیدا کرنے کی, اچھے اسکول میں بیٹے کو پڑھائیں. یہی ہے حق تعالیٰ نے, فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, ان کو ان کی جو اولاد اور مال ہے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں, یہ ہم اسی کو ان کے عذاب کا ذریعہ بنا دیں. حقیقت میں یہ عذاب ہی ہے. بعضوں کو تو مال کی حفاظت کی فکر میں سونا نصیب نہیں, جیسے سانپ خزانے پر جاگتا ہے ویسے ہی یہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں. سو دیکھ لیجئے, جو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں اور اس کی دھیان میں رہتے ہیں اور اس کی پوری پوری اطاعت کرنے والے ہیں, ان کو ہی اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ ہے کہ یہ یاد ہے کیا چیز, میں نے آپ کو مختصر عرض کر دیا, پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کے بارے میں, تو یہ بات بڑا طویل ہے, تو کچھ حصہ عرض کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی یاد جو ہے زبان سے محض ذکر اللہ, یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا. حق تعالیٰ کی یاد اس کو نہیں کہتے, حق تعالیٰ کی یاد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب ان کو سوچنا ہے, جو ہر وقت صبح سے شام تک یہی مشغلہ ہو کہ میرا اللہ میرا اللہ, اللہ تعالیٰ ہی کی دھن میں ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو. اور زبان سے ذکر اللہ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ہی اللہ کی یاد ہوتی ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں, ان کا کچھ ذکر پچھلے والے بیان میں بھی آ گیا کہ اللہ کی یاد ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت, چاہے وہ حمام میں ہو, بھی اللہ کا اللہ حمام میں استنجا وغیرہ کے وقت تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے منع ہے, لیکن یہ جو بندے ہیں اللہ کو یاد رکھنے والے, اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے, اللہ کی یاد میں لگے رہتے. یہ فضول خرافات جو سوچ ہماری ہے, یہی اللہ کی یاد کو ختم کرنے والی ہے, اور ہم اسی میں مبتلا ہیں. آپ دیکھ لیجئے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کا جائزہ لے لیجئے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا باتیں سوچی ہیں, اور دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں کتنی ہے اور کتنی یہ دنیا کی خرافات ہیں جس میں ہم پڑھیں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی لیے فرمایا گیا کہ دیکھو اگر تم کو اللہ، تم کو دل کا چین چاہیے، تم ان خرافات باتوں کو جن کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے اسی فضول سوچتے رہتے ہیں. ہاں جو شخص کوئی کام کر رہا ہے اس میں کسی چیز کی چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اب وہ کوئی کمپیوٹر پروگرامنگ کرتا ہے تو سوچے گا، وہ سوچے گا، لیکن جو اللہ کی یاد کا عادت جس کو ہو جائے گی وہ اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. تو یہ ہے اللہ کی یاد، اسی سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت ذکر اللہ تو وہ چیز ہے جس سے کام بن جانا چاہیے، یعنی یہ واحد چیز ویسی ہے جس سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا اگر کوئی بندہ اس میں لگ جائے گا. شرط یہی ہے کہ دنیا کی خرافات تو چھوڑو، ان کے بارے میں مت سوچو جو فضول چیز ہے. ابھی بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اس نے ہمیں یوں کہہ دیا، کیوں کہا؟ دنیا خرافات، اس سے کیا ہوتا ہے، چاہے تو کہاں کرے. اسی طرح سے بہت امور ہیں، آپ لوگ خود جائزہ لے لیجئے، ہر وقت ہمارا دماغ اسی چیزوں میں لگا رہتا ہے. یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ غفلت ہے. اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ اللہ کو سوچو، اس کے حکم کو سوچو کہ وہ کیا ہے. تو فرما رہتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت یہ اللہ کی یاد اور ذکر اللہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جانا چاہیے تھا. فرمایا بے شک اس کی حیثیت ایک تلوار سی ہے، لیکن یہ کسی کے قبضے میں ہو، ایک بڑا ہو جو تمہیں بتائے تم ذکر اللہ کس طرح سے کرو، ورنہ تم تو دھوکے میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھو گے. تم سمجھو کہ ذکر اللہ، اب ایک مثال میں بتاؤں، حضرت نے مجھے بتایا تھا کہ ذکر اس میں ذات کیا کرو اور بہت بڑی تعداد ہے. میں یہاں آیا چھٹی کے بعد، تو یہاں پہ بیٹھ کے ذکر اللہ وہی اپنا بیٹھ گیا، تصویر ختم، تصویر تھی اس زمانے میں ذکر اللہ تھا، اس سے اللہ کی یاد تو نہیں کہتے، لیکن اس سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کہو تو یوں سوچو کہ حق تعالیٰ بھی تمہارا نام لے کے پکارتے ہیں، یا حسن یا جو بھی نام، تو یہ سوچنے سے، یا یوں سوچو کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، یہ کرنے سے رفتہ رفتہ اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. جو اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ کیسے ان کے خلاف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. تو میں بیٹھا تھا صفحہ سے، اس وقت گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے، گیس ختم ہو گئی، سلنڈر جو کھانا پکڑا تھا، انہوں نے آگے کہا کہ گیس ختم ہو گئی. اب یقین کیجیے اس وقت اس قدر دل کو تو تکلیف پہنچی کہ میں اس کام میں لگا ہوں، اللہ اللہ اللہ، یہاں اب گیس کا سلنڈر، یہ مشقت والی چیزیں جو یہاں پہ ہیں ان میں سے ایک یہ پانی لاؤ، ایک یہ کہ گیس سلنڈر ختم ہو جائے تو وہ لے کر آؤ. یہ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ تم آپ بجلی کا لگا لیجیے چولہا تاکہ اس سے کری ختم ہو. خیر اس وقت نہیں، جناب میں نے کہا کہ اس وقت یاد آیا کہ نہیں، یہ اب حکم اللہ میاں کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑو اور یہ کرو، یہ واجب ہے. چنانچہ چھوڑ کے اللہ بزرگوں کی صحبت کی بکر، یہ اللہ کی یاد ہے جو آپ کو نفس کے خلاف کرا دیتی ہے، کیونکہ آپ کو تو اس کی فکر پھر رہے گی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہی اللہ کا نام لے گا. تو اللہ کی یاد یہ صرف نہیں ہے کہ زبان سے ذکر اللہ، زبان سے ذکر اللہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کی حقیقی یاد دل میں پیدا ہو جائے، تب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ظہور ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ و بارک وسلم کثیرن کثیرن کثیرن. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے ہیں، اللہ آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ہم آپ کو ان کا صدقہ واسطہ دیتے ہیں. ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ بخش دیجیے، ہم دنیا میں بالکل کھو گئے ہیں، یا اللہ آپ کی یاد سے غافل ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمیں اپنی یاد میں لگا دیجیے، ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیں. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. یا اللہ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ہمیں آپ نے تمام گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں عافیت دی ہوئی ہے اور بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں کو قائم رکھیے گا. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، عافیت کے ختم ہو جائے، عیش و عشرت کی غفلت پڑ جانے سے، نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے، ناگہانی حادثات سے، دین و دنیا کی کسی بھی قسم کے خسران سے، نقصان سے، قلت سے، رسوائی سے، یا اللہ ہر اس شر سے جسے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتے دار، تمام متعلقین کے لیے. یا اللہ اپنی پناہ ملے، اپنی پناہ ملے، اپنی پناہ ملے جی، ہمارے گھر بار استطاب کی اللہ حفاظت ہو. یا اللہ صحت و تندرستی ہم سب کو اچھی عطا فرمائیے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین میں، شہزادوں میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں شدید، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری ساری حاجات و ضروریات کو پوری فرما دیجیے، ہماری تمناؤں اور آرزوئیں جو ہمارے دلوں میں ہیں جن کے پورا نہ ہونے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, جو جائز ہیں سب پوری فرما. آپ بادشاہ ہیں یا اللہ, بڑے دینے والے ہیں, مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری جتنی جائز تمنائیں اور آرزوئیں ہیں سب پوری فرما. آپ علی مخبر ہیں. یا اللہ ہمارے جن دوستوں کو اولاد کی تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے اولاد عطا فرما دیجیے, اور اس اولاد کو یا اللہ ان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دیجیے. اور یا اللہ جو اولاد والے ہیں, یا اللہ چھوٹے بچے ہوں ان کے, بڑے ہوں, یا اللہ جس عمر کے بھی ہوں, جس پیشے میں بھی ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, یا اللہ یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں, ان بچوں کی آپ نے مہربانی فرمائیے گا, یہ بچے آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے گا, دونوں جہاں کی دولت ان کو عطا فرمائیے گا, صحت و تندرستی ان کو اچھی عطا فرمائیے گا, ان کو ان کے اخلاق کی, ان کے دین کی, ایمان کی اللہ آپ حفاظت فرما دیجیے گا. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے دیجیے گا, ہر قسم کے, یا اللہ بڑے فتنے کا وقت ہے, آپ ان کی خاص حفاظت, خاص نگہبانی فرمائیے گا, آپ ان کے ساتھ ہو جائیے گا. یا اللہ, یا اللہ ان پر دو اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیجیے گا. یا اللہ دونوں جہاں کی دولت ان کو عطا فرمائیے گا, کسی طرح سے یا اللہ محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ, یا اللہ ان کی ہدایت کا ہر وقت سامان فرما دیجیے گا, ان کو کسی طرح سے یا اللہ محروم نہ ہونے دے, ان کو اکیلا نہ چھوڑیے. یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے, یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. یا اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے. یا اللہ وہ زندگی کس کام کی جو آپ کا دوست بنے بغیر گزرے. یا اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیجیے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے, ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. یا اللہ اپنی موب محبت نصیب فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. یا اللہ اس محبت کو, اپنی محبت عطا فرمائیے, اس محبت کو دوسری تمام محبتوں سے بڑھا دیجیے. یا اللہ مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے. یا اللہ یہ شوق ہمارے دلوں سے مفقود ہو گیا ہے, ہمیں یہ شوق پھر سے عطا فرمائیے اور اس شوق کو بڑھا دیجیے. اور یا اللہ اس شوق کو ہمارے دوسرے تمام شوقوں سے بڑھا دیجیے. آمین اللہم آمین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.